الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی و مدنی چین کے ناظرین، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائی، بطور خاص جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعرات کے دن اللہ کے فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر آتے ہیں اور لکھتے ہیں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے چند کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ شان نزول. اس سلسلے میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے شان نزول سے متعلق باتیں سنتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سننے سے، جس کو سمجھنے سے لوگ گمراہیوں سے باز آ گئے، کفر و شرک کی لعنت سے باز آ گئے. اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے جس میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچانے کے بہت سے ذرائع اور اسباب اس میں موجود ہیں. احکام کی صورت میں، اعمال کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کیا حکم دیے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ان چیزوں کا بیان ہے. ہمارا سلسلہ شان نزول یہ آج کے اس کڑی کے اعتبار سے تو تیسرا سلسلہ ہے، اور ہم ان ابتدائی دو سلسلوں میں بھی کچھ ابتدا نہیں گفتگو قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق، شان نزول کے اسباب سے متعلق اور یہ اسباب نزول کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہم نے کچھ کلام اور گفتگو اپنے پچھلے ماقبل سلسلوں میں سنی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی کیوں ضروریات ہیں، اور وحی جب نازل ہوتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کیا ہوتی اس وقت. آج کا بطور خاص یہ سلسلہ وحی کے متعلق، بلکہ یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک اہم ترین موضوع وحی کا، جس سے متعلق آج ہم باتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ توجہ سے جب یہ کلام سنیں گے، گفتگو سنیں گے، اس میں کوئی واقعات یا حکایات تو نہیں ہے، لیکن قرآن سے متعلق بطور خاص علوم کیا کیا ہیں، ان چیزوں کا ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کیسے کیسے علم ہے، کتنا علماء کرام نے اس چیز کے اوپر واضح کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. تو وحی کی ضرورت سے متعلق، وحی کی اقسام، وحی کی تعریف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا کیسے آغاز ہوا اور ابتدا کیسے ہوئی، آج کی اس سلسلے میں انشاء اللہ العزیز ہم یہ باتیں سننے کی کوشش اور سعی کریں گے. وحی کے بارے میں ابتدان یہ عرض ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں. وحی اللہ تبارک و تعالی کے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا برائے راست اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء کی طرف کسی پیغام کو بھیجنا, کلام کرنا, یہ وحی کہلاتا ہے. وحی کے معنی کے اعتبار سے تو چند اس کے معنی ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہیں, یعنی اشارہ کرنا, لکھنا, پیغام بھیجنا, دل میں بات ڈالنا, خفیہ بات کرنا, یہ چند معنی یہ لغت کے اعتبار سے وحی کے بیان کیے گئے. القا کرنا, دل میں بات ڈالنا, خفیہ بات کرنا, پیغام بھیجنا, لکھنا, اشارہ کرنا, یہ کہتے ہیں وحی کو. اور وحی شرع کے اعتبار سے وحی کی کیا تعریف ہے اس کے بارے میں یہ کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے, اس کو وحی کہتے ہیں. اب اس کی دو اقسام ہیں, ابتدائی طور پر اور بنیادی طور پر وحی متلو اور وحی غیر متلو. ان دو قسموں میں, یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوا تو یہ وحی متلو کہلاتی ہے, اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے. اور آپ پر صرف معانی نازل کیے گئے اور آپ ان معنی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ وحی غیر متلو, اس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کے, یعنی یہ دونوں طرح کی وحی متلو اور وحی غیر متلو, یہاں ایک بات ہے, وحی کی ضرورت کیا ہے, وحی کیوں نازل کی گئی. دیکھیں اس کی چند حکمتیں علماء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں. ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان مدنی و تباہ ہے, یعنی انسان مل جل کر رہتا ہے, ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی چیز, استعمال کی چیز, ان اسباب, ان ذرائع, ان چیزوں کی انسان کے لیے ضرورت ہے. اور انسان مدنی و تباہ, یعنی آپس میں مل جل کر یہ رہتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں. اسی طرح انسان نکاح بھی, اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے نکاح بھی کرتا ہے. تو گویا کہ انسان کی چند ان ضروریات کا معاملہ, جس میں وہ اپنے استعمال کی چیزیں ہوں, کپڑا ہو, مکان ہو, خوراک ہو, کھانا پینا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی اور اپنی نسل کی آگے بڑھوتی کے لیے نکاح بھی کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں, یہ چونکہ انسان سے متعلقات یہ چیزیں ہیں, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون وہ ہونا ضروری ہے کہ جس قانون کے تحت آدمی ان چیزوں کو عدل و انصاف کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو کوئی نہ کوئی قانون وہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اگر یہی قانون اگر کوئی انسان ہی بناتا تو اس میں وہ اپنے مفادات, اپنے فوائد, اور اس کے اندر دوسرے لوگوں سے گویا کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ان چیزوں کے حصول کا وہ ذریعہ اور اسباب پیدا کر کے اس چیز کو حاصل کر لیتا. یعنی ہر زور آور شخص جس کی پاور ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس کوئی قدرت ہے, وہ دوسروں سے یہ چیزیں چھین لیتا اور یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہی وہ جمع رکھتا, اپنے پاس ہی وہ کر کے رکھ دیتا. تو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو انسان کا بنایا ہوا نہ ہو, تو اس قانون کے تحت, ان قوانین کے تحت انسان اپنی زندگی کو بھی گزارے, ان قوانین کے تحت انسان اپنے معاملات کو بھی چلائے. اگر اس کو جو مکان کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے, دیگر سہولیات کی ضرورت ہے, یا ضروریات کی اس کو حاجتیں ہیں, تو یہ جو پوری کرے تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے. تو یہی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے قوانین ہوں گے جو انسان کے بنائے ہوئے نہ ہوں اور وہ ان پر لاگو ہوں اور وہ ان کے تحت رہتا ہوا اپنی دنیا کو بھی کمائے اور ان کے تحت رہتا ہوا اپنی اخروی زندگی کو بھی بہتر بنائے. اور اسی کو وہی کہتے ہیں, وہ قوانین ہی وہی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. اب یہ قوانین ظاہر ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغامات, اللہ تعالیٰ کے ارشادات, اللہ تعالیٰ کے احکامات, یہ کیسے پتہ چلیں گے انسانوں کو؟ تو اس کے ذریعے بیچ میں ایک واسطہ انبیاء کا ہے. تو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ارشادات کو آگے ان کی امتوں اور اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا. تو اسی چیز کا نام وہی ہے. دوسری بات, انسان عقل کے ذریعے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے, عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے, عقل سے قیامت کے قائم ہونے, حشر و نشر, جزا و سزا, ان سب کو معلوم کر سکتا ہے. لیکن وہ عقل سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تفصیل سے معلوم نہیں کر سکتا. اس کے لیے, کیونکہ وہ یہ بات تو ضرور جان سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور نا شکری سے بچنا چاہیے, مگر اللہ کا شکر کسے کہیں گے, کب کیسے ادا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا شکر, تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اسی وقت, یعنی یہ اللہ کے بتانے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشادات فرمانے سے کہ کون کون سی چیزیں کس طرح شکری میں آئیں گی اور کس طرح آدمی ناشکری سے بچے گا, تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتا چلی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے اس وحی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے فرامین کے ذریعے یہ چیزیں پتا چلی. دوسری بات آگے پھر اور مزید کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہیں. وہ دنیاوی طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور دینی اور دنیاوی جو جو حقوق اس سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے, یہ وہ چیزیں جن کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے, انسان کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے, کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. دنیا میں جو کچھ بھی کماتے کھاتے رہتے ہیں وہ ضروریات زندگی, یہ سارے معاملات ہیں, لیکن ان کو بھی آدمی کس طریقے سے حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کیسے بجا لائے, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو محض ایک عقل کے ذریعے آدمی پہچان لے اور اس کے لیے وحی کی ضرورت نہ ہو. تو جب آدمی محتاج ایسی چیز کے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اسی چیز کا گویا کہ نام وحی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو بطور وحی یہ ارشادات بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیمات اپنی امت تک آگے پہنچائی. پھر اگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے, نماز تو پتہ چلی نماز ہے, زکات ہے, لیکن نماز صرف نماز ہے, اس کو پڑھنا کیسے, زکات کب ادا کی جائے گی, کتنی دی جائے گی, کیسے دی جائے گی, اس کا کیسے انسان کو علم ہو, تو یہ ضرور انسان اس میں بھی کسی کی طرف محتاج ہے. اور وہ جو محتاجی ہے وہ اپنے دین کی طرف اور شارع علیہ السلام کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا ان چیزوں کا, تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہوا. اب جیسے انسان ہے وہ حواس کے ذریعے, یعنی اپنی زبان کے ذریعے, چکھنے کے ذریعے, دیکھنے کے ذریعے, سننے کے ذریعے, سونگھنے کے ذریعے, چھونے کے ذریعے, کئی چیزوں کو جان جاتا ہے, کسی چیز کے رنگ, وہ اس چیز کو ہم اگر پہچاننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, تو ہم کسی کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں, معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو چکھتے ہیں, اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوتا ہے, کسی چیز کو سن کر ہم उस चीज के बारे में इल्म रखते हैं, किसी को सूंघ कर उसके बारे में हम इल्म रखते हैं। तो ये जो हमारी हवास के जरिए चीज पहचानी जाती है, ये कई चीजें ऐसी हैं कि जो हवास और अकल के जरिए पहचानी जा सकती हैं, मगर अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात, अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इरशादात फरमाए हैं, ये चीजें इन हवास से यूं पहचानी और जानी नहीं जा सकती। अकल भी किसी चीज को समझने के लिए गलती खा जाती है। हवास के जरिए भी आदमी, जब इस तरह को कोई मामला हो, कोई गलती वाला मामला हो, उस पर आदमी को जो है वो अकल भी तंबीह करती है बाज़ औक़ात। और जब कभी अकल की गलतियों पे कोई चीज की तंबीह की जरूरत हो, तो वो कैसे होगा? वो अहकाम इलाहिया से होगा, वो अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। तो ये मैं बातें चंद अर्ज कर रहा हूँ कि वही इसकी जरूरतें हैं, इसकी जरूरत और अहमियत इन चीजों से हमें समझनी चाहिए। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने वही इरशाद फरमाई। वही के मानी हमने शुरू में इब्तिदान अर्ज किए, इशारा करना, लिखना, दिल में बात डालना, खुफिया बात करना वगैरह, ये वही को कहते हैं। और इस्तिलाह में शरा के एतबार से इस वही की तारीफ ये है कि जो किसी नबी पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कलाम नाजिल हो, उसे वही कहते हैं। और वही की दो किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू के बारे में कि वो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्फाज और मानी का नुजूल हो, तो ये वही मतलू कहलाती है, इसकी तिलावत की जाती है, ये कुरान का हिस्सा है। और दूसरी बात कि जब आप पर सिर्फ मानी नाजिल किए गए हों और अल्फाज आपके अपने हों, उनको बयान करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज खुद बयान किया है, अपने अल्फाज में बयान किया है, उसको वही गैर मतलू कहा जाता है। और इसी चीज का नाम अहदीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अब ये वही अंबिया के हक में कैसे होती थी, तो इब्तिदान तीन तरह की इसकी किस्में बयान की गई कि वही कैसे होती थी, वही के ये मामलात कैसे इन पर वही का नुजूल होता था। तो इरशाद फरमाया कि बिला वास्ता, फरिश्तों के वास्ते के बगैर बराए रास्त अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कदीम सुनना, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को बराए रास्त बेदारी के अंदर आपने सुना। तो ये बगैर किसी फरिश्ते से अल्लाह के कलाम को सुनना एक पहली किस्म, और इसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना, हजरत मूसा अलैहि सलाम को एतूर पर पहुंचे तो आपने भी रब का कलाम सुना। दूसरी यह है कि फरिश्ते की वसातत से, बीच में फरिश्ता जरिया है और फरिश्ते के वास्ते से अल्लाह के कलाम को सुनना, ये वही का एक दूसरा अंदाज हुआ करता था और इस वही के नुजूल के एतबार से इसकी दूसरी किस्म है। वही की तीसरी किस्म, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कुलूब में मानी का इल्का हो जाना, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नबियों के दिलों में इन चीजों का इल्का हो जाना, तो ये वही की तीन किस्में कहलाती हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रीले अमीन ने मेरे कल्ब में ये इल्का किया है, जिब्रीले अमीन में मुझे मेरे दिल में ये बात डाल दी है। तो ये भी वही की अक्साम में से एक किस्म वही की ये भी कहलाती है। अब ये तीनों जो किस्में हैं, ये वही होती कैसे थी, किन कैफियत के साथ होती थी, तो इसकी भी चंद आगे और सूरतें बयान फरमाई गई। अब वो अंदाज क्या थे, बाज औकात ख्वाब के अंदर, हाँ जी हाँ, नबी के ख्वाब वो हक और सच होते हैं, उसमें किसी तरह के शैतानी मामलात को कोई दखल नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही की इब्तिदा, वही का आगाज, इन बातों को इशाद खुद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान फरमाया गया। बुखारी शरीफ के इब्तिदान में ही वही की इब्तिदा कैसे हुई, ये अबवाब के साथ पूरी हदीस तय्यबा में इन चीजों की तफसील को बयान किया गया کہ اولاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رویہ صالحہ اور رویہ صادقہ یعنی سچے خواب اور نیک اور اچھے خواب ان کے ذریعے ان چیزوں کو حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ کہ خواب میں اللہ کے نبی کی طرف خواب کے اندر وحی کا آ جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی تو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں, تو یہ آپ کی طرف جو یہ حکم تھا تو یہ وحی کہلاتا ہے. اس لیے آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ اپنی طرف سے کرنا تھا گویا کہ آپ کر چکے, اور آپ کے بیٹے نے جو قربانی دینی تھی گویا کہ وہ بیٹے بھی قربانی دے چکے. آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے جس طرح صبر و استقلال کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, تو پھر اسماعیل جو ہیں ہم اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی طرح کی کوئی دوسری رائے یا دوسری سوچ نہیں ہے. تو یہ خواب میں ہی تو وہ حکم تھا, اور یہ نبی کے ساتھ جو خواب کا معاملہ ہے تو یہ وحی ہوتا ہے. آج عام کسی کو اس طرح کا خواب آئے تو وہ ہرگز اس کے اوپر اس کو عمل کرنا یوں جائز نہیں کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ذبح کر دے کہ مجھے خواب آیا ہے, مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے. اور خواب کی اسی لیے پورا ایک خواب کے باب کتاب و تعبیر کے نام سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں, اور علماء نے پوری پوری کتابیں اس کی تعبیر الرویا کے نام سے لکھی ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہیں. تو وہ ان اعتبار سے یعنی بعد والوں کے اعتبار سے ان تعبیرات کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے. تو لہذا کوئی بھی خواب ایسا جس میں ایسا کسی کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ خلاف شرع کام کرے تو ہرگز ہرگز اس کام کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اور بعض اوقات کسی بزرگ کی طرف سے بھی دیا گیا ہو یا بعض اوقات کسی ولی کامل کی طرف سے اس کو خواب میں بتایا گیا ہو کہ یہ فلاں بزرگ ہیں, یہ فلاں ولی ہیں, یہ تمہیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں, تو ہرگز ہرگز اس پر عمل کرنا انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ خوابوں کی بنیاد پر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس بارے میں دینی طور پر اپنی معلومات حاصل کریں اور ضرور کسی عالم دین اور مفتی سے اس بارے میں ان کو رہنمائی لینی چاہیے. تو ایک ذریعہ وحی کا وہ خواب کا بھی ہے. دوسرا کہ قلب کے اندر القا ہو جانا, دل میں بات کا ڈھل جانا. تیسری چیز گھنٹی کسی آواز, جرس کہتے ہیں گھنٹی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابتدائے وحی سے متعلقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ اس میں اس گھنٹی کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی ایک کیفیت کہ گھنٹی جیسی آواز کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو ہے وہ نزول ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یأتیک الوحی, آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میرے پاس وہ ایک گھنٹی جیسی صورت, گھنٹی کی آواز کی مثل وہ مجھے سنائی دیتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور مجھ پر سب سے زیادہ یہ سخت ہے, یعنی اس وحی کے اثرات, اس وحی کی آواز ایک تو قلب مبارک پر. یہ بات ہاں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب مبارک ایسا وہ عظیم قلب ہے, آپ کا یہ دل مبارک ایسا وہ عظیم دل ہے, آپ کا یہ قلب اور سینہ ایسا مضبوط سینہ ہے کہ جس نے وحی الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جب ان کا نزول ہوا تو اس قلب کی قوت اور طاقت کو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خشیت الہی کے ذریعے یعنی یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت پر سلام, آپ کے قلب مبارک کی مضبوطی اور قلب کی قوی ہونے پر, اس کی قوت پر سلام کہ آپ کا قلب وحی کے نزول کی وہ جگہ بنا ہے. آپ کا وہ قلب وحی کے نزول کا مقام بنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ان ساری تجلیات کو آپ کے قلب مبارک نے وہ سینے کے اندر سمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ قلب نے اس وحی کو جو ہے وہ یوں اپنے اندر جو ہے وہ سما لیا ہے. تو ارشاد فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی صورت ہوتی تھی اور میں اسے یاد کرتا، جب یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی تو میں پھر وہی کلام اسی کلام کو میں یاد کرتا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نمبر چار، وحی کی جو چوتھی یہ صورت ہوئی فرشتے کے ذریعے سے، فرشتہ کسی آدمی کی صورت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور یہ فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اور یہ بھی بیان کیا گیا حضرت اسرافیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی لے کر آپ بھی حاضر ہوتے، اور اس کا کچھ عرصہ کہ ابتدان 3 سال بعد نے بیان کیا حضرت اسرافیل یہ بھی وحی لے کے آتے، پھر اس کے بعد بقیہ سب حضرت جبریل امین ہی وحی کے یہ معاملات کو لے کر پیغامات لے کر آپ نازل ہوتے. تو فرشتے کا آنا کس صورت میں ہوتا؟ بعض اوقات ایک عام مرد کی صورت میں، حضرت جبریل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے حضرت دحیہ قلبی، ان کی آپ صورت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، خوبصورت صحابی تھے، اور ان کے صورت میں حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ آتے. اور کبھی یہ کہ جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوتے. ملکوتی شکل آپ کی جو اصل صورت اور شکل ہے اس میں، اور کیا اس کی کیفیت ہے کہ جس کے 600 بازو ہیں، اور ایسی کیفیات آپ ذرا اندازہ کریں، فرشتے کی ملکوتی صورت اور وہ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام، آپ اپنی اس ملکوتی صورت میں کہ 600 آپ کے پر ہوں اور یاقوت اور موتی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس صورت کے اندر آپ بھی وحی کا نزول کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان دونوں صورتوں میں، آپ نے ملکوتی صورت میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور دیکھا، اور یہ عام مرد کی صورت میں، یہ تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آپ آتے رہے. تیسری صورت یعنی گھنٹی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے، اور فرشتے کے عام آدمی کی صورت میں، یا جبریل امین کا اپنی ملکوتی صورت کے اندر نازل ہونا. اور ایک صورت یہ کہ فرشتے کے اندر ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا بھی وحی لے کر حاضر ہونا. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام قدیم کو سننا براہ راست بیداری میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اس کلام کو سنا، یا خواب کے ذریعے بھی یہ کلام ہو سکتا ہے، اور خواب کے ذریعے بھی اس کلام کو سننا، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتانی ربی فی احسن سورہ، کہ میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین صورت کے ساتھ تجلی فرمائی جو اللہ کے شایان شان ہو، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ کس بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں. تو یہ ایک تفصیل سے حدیث مبارک ہے، بیان کرنا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ براہ راست بھی اللہ کا کلام سننا، خواہ یہ کلام خواب میں ہو یا یہ کلام بیداری کے حالت میں ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے. تو یہ ایک قرآن مجید میں براہ راست ان چیزوں کو یہ بیان فرمایا گیا, یعنی یہ بھی انداز طریقہ کار وہ بیان فرمائے گئے کہ وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی فرشتے کو بھیجنا اور اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان انبیاء تک جو ہے وہ آگے پہنچتا رہا. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. ارشاد فرمایا, اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی, حضور پر کیسے ابتدا ہوئی وحی کی, وحی کا آغاز کیسے ہوا. تو ارشاد فرماتی ہیں, الرؤیا الصالحہ, کہ ابتدان سچے خوابوں کے ذریعے. رؤیا صالحہ یعنی خواب میں, نیند میں, ان سچے خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اور وحی کا آغاز ہوتا ہے. کیسے ارشاد فرمایا, کہتے ہیں کہ فکان اللہ یارا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دیکھتے اس کی تعبیر بڑی روشن ہو کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح بالکل واضح ہو جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا اور آغاز جو ہوا ان چیزوں کا, وحی کے ظہور کا گویا کہ, تو وہ پہلے پہلے آپ پر خواب, آپ کو خواب آتے تھے, اور وہ سچے خواب, وہ صادق خواب, اور وہ صالح خواب یعنی اچھے نیک اور سچے خواب. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے خواب ان شیطان کی ملاوٹ, شیطان کے اس کے اندر عمل دخل سے بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے حق ہی دیکھا ہے, کیونکہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. شیطان اور صورتیں تو سب بنا سکتا ہے, کسی اچھے آدمی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے, کسی ولی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, کسی نیک آدمی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا. تو حضور کے خواب میں یوں کیفیات کا آنا کہ شیطان کا عمل دخل ہو جانا, یہ تو بہت ہی بعید از عقل یہ چیزیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ابتدا اور آغاز ہوا وہ ان خوابوں کے ذریعے سے ہوا. وحی کی ابتدا آغاز باقاعدہ جو نزول ہوا وہ غار حرا کے اندر, جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, حضرت جبریل امین جو لے کر پیغام آئے, وہ رمضان شریف کے دن تھے اور رمضان میں ہی آپ غار حرا کے اندر تھے. اگرچہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوک کی حالت کیفیت میں آپ رمضان وہیں گویا کہ گزار رہے ہیں یہ رمضان کے وقت. تو رمضان آپ بھوک کی حالت میں غار حرا میں گزار رہے ہیں. تو اس حالت اور کیفیت کو اللہ نے رمضان کے ہی روزے فرض کیے ہیں امت پر, اس لوگوں پر فرض کیے, نبی کریم علیہ السلام کی امت پر فرض کیے, رمضان کے روزے فرض کیے. یہ حضور علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس ادا کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے محبوب حرا کے اندر غار حرا میں بھوک کی حالت میں تھے, تو اسی ادا کو ادا کرانے کے لیے رمضان کے روزے ہم پر وہ فرض ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ جب یہ پہنچے اور پھر وحی کا آغاز ہوا تو وہ رمضان میں ہوا. میں بات کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ربیع الاول سے کتنی مناسبتیں ہیں. وحی کے ظہور کی علامات جو واضح ہوئی پہلے, وہ ظہور تقریباً 6 مہینے تک یہ رؤیا صالحہ کا سلسلہ رہا, خوابوں کا سلسلہ, یہ 6 مہینے کا عرصہ تھا. اور رمضان سے پیچھے بیک 6 مہینے جائیں تو ربیع النور شریف بنتا ہے. تو ربیع الاول شریف گویا کہ نبوت کے ان علامات کے ظہور اور وحی کی ان علامات کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوا، تو اس کو بھی نسبت ہے ربیع الاول سے، ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ تو دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنا، آپ ہجرت کر کے جب گئے تھے تو ادھر سے آپ نکلے ہیں کچھ مہینے پہلے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ مہینہ ربیع نور شریف کا تھا، تو وہی کے معاملات کی ابتدا بھی گویا کہ ربیع نور، تکمیل ہجرت وہ بھی ربیع نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا وہ بھی ربیع الاول شریف، اور حضور علیہ السلام کا پردہ فرمانا وہ بھی ربیع الاول شریف۔ گویا کہ ان چار چیزوں کو یہ بطور خاص اس سے نسبت اور تعلق ان میں موجود ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے۔ وحی کی کیفیات کیا ہوتی تھی؟ وحی کی کیفیات حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، میں سخت سردی کے دنوں، سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو میں دیکھتی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے آ جاتے تھے سخت سردی میں۔ اب ایک کیفیت یہ بھی ہوتی، ایک کیفیت یہ کہ آپ اگر اونٹ پر سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وحی اگر نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی۔ علماء لکھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیچ میں واسطہ ہے، آپ کے قلب منور پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے اور جس کو برداشت گویا کہ کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں واسطہ یہ سلسلہ نہ ہو تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام کہ آپ وحی کے نزول کا وہ مقام قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنا، تو اٹھنی بیٹھ جاتی۔ وحی جب آپ پر نازل ہوتی تو بعض اوقات یہ کیفیات بھی ہوتی کہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور اسلام میری ران پر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ وحی کا نزول ہونا شروع ہوا اور مجھے ایسا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، میری ٹانگ ہی نہ ٹوٹ جائے، ایسا یعنی خطرہ محسوس ہونا، ایسی ایک طاقت کا محسوس ہونا کہ کچھ چیز کا نزول ہو رہا ہے، کچھ بوجھ ایسا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کیا کہنا ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ تو یہ وحی کی کیفیات ہوتی، وحی بعض اوقات پہلی وحی نازل ہوئی پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رکا، اس میں بھی اللہ کی بہت حکمتیں تھیں، اور دل میں اشتیاق کا پیدا کرنا، نئے کسی حکم کو یعنی تدریجن قرآن کا چونکہ نزول ہوا ہے، ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کا انتظار رہنا، قلب مبارک کے اندر اشتیاق پیدا کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ رہی وحی کا سلسلہ کیوں موقوف ہو گیا، حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے رہتے تھے، آپ کی آپ بارگاہ میں آ کر عرض کرتے رہتے، آپ کو تسلی دیتے رہتے، جس سے آپ کی دلی وہ کیفیت وہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام پھر دوبارہ غار حرا کی طرف چلے گئے کچھ دنوں بعد، تو پھر دوبارہ وہاں وحی کا یہ پھر پیغام آ جاتا ہے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بعض نے اس کی مدت 3 سال بھی بیان کی ہے، لیکن زیادہ علماء نے راجے کال کے مطابق وحی رکنے کی مدت یہ 40 دن بیان کی ہے کہ 40 دن یہ وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اور اس میں اللہ کی یہ حکمتیں تھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ اپنے آج سلسلہ مناظرہ کیا، وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روح